بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. شرح السنة لإمام أهل السنة الجماعة في عصره الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضل الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. ولكن نشستمع چند آخری جملے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. پچھلے درس میں امام الفضل بن عیاض رحمہ اللہ کے باتوں پر رک گئے تھے، وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں، اور آگے بھی انشاءاللہ جو چیزیں باقی وہ مکمل کر دیتے ہیں انشاءاللہ. امام بربهاري رحمه الله فرماتے ہیں، وقال فضيل بن عياض رحمه الله من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، جو بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ حکمت سے محروم ہو جاتا ہے، اسے حکمت نہیں دی جاتی. وقال فضيل بن عياض رحمه الله، اور فرماتے ہیں، لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة، کسی بدعت کے ساتھ مت بیٹھو، مجھے یہ ڈر ہے کہ تم پر لعنت نہ نازل ہو. اور تیسرا قول، وقال فضل بن عياض رحمه الله من احب صاحب بدعة احبط الله عمله اخرج نور الاسلام من قلبه، جو کسی بدعت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیتا ہے اور اس کے دل سے اسلام کے نور کو خارج کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. وقال الفضل بن عياض رحمه الله فرماتے ہیں، من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجز في طريق غيره، جو کسی بدعت کے ساتھ کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو آپ اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اختیار کر لو. یہ باتیں پچھلے درس میں بیان کیے تھے، اور آج کی نشست میں فضل شیخ العلامہ صاحب الفوزان حفظہ اللہ شرح سے ان کے تعلق سے بات کی. پہلے دیکھ لیں کہ الفضل بن عیاض رحمہ اللہ، ابو علی مسعود الفضل بن عیاض رحمہ اللہ خراسانی علماء میں سے، 187 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کے استادوں میں سے الاعمش ہے اور جعفر الصادق وغیرہ جو ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سے ایک لمبی لسٹ ہے، اس میں امام شافعی ہیں اور امام عبد الرحمن بن مہدی ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، یہ میں سید القطان، اور یہ جو نام ہے آپ جانتے ہیں کہ یعنی کبار محدثین ہیں. ان کی چند باتیں میں ذرا غور کریں کہ کس طریقے سے اہل بدعت کے ساتھ سلف کا معاملہ تھا، پھر اپنے آپ کو کمپیئر کر کے دیکھیں کہ ہم کہاں پہ، اور آخر میں چیز اہم چیز میں بتاؤں گا انشاءاللہ، پریکٹیکلی عمل کیسے کرنا ہے. ہم پچھلے درس میں بھی اور آج کے درس میں بھی اس کتاب کے آخر میں اہل بدعت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے اس کا ذکر ہو رہا ہے، اور بات حجر کی ہو رہی ہے، ان سے دور اختیار کرنے کی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کی، بلکہ سخت وعیدیں ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں لعنت نازل ہوتی ہے، اگر کسی راستے بیٹھے تو آپ راستے چھوڑ دیں. پھر بھائی کا سوال تھا، پھر ہم دعوت کیسے دیں ان کو بھی، اگر ہم نے ایک کریں دعوت کا اور معاملہ ہے، یہ اور معاملہ ہے، بات دوستی کی ہے، ان کے ساتھ رہن سہن کی ہے. اگلے بھی جملے آپ سے سنیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے جو امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ نے بیان کی، امام بربهاري رحمہ اللہ نقل کیے ان کے یہ اقوال جو ہیں. آخر ان شاء اللہ بیان کروں گا کہ پریکٹیکلی کس طریقے سے مصالح المفاد کو دیکھنا، نہی عن المنکر ہے یہ معاملہ جو ہے، اس کے جو اصول ہیں اس کے مطابق کرنا ہے، میں اس سے آخر میں بیان کروں گا. سب سے پہلے جملات کے آج کے درس میں امام فضل بن عیاض رحمہ اللہ کا، من جالس صاحب بدعة لم يعط الحكمة، فضل شیخ العلامہ صالح بن فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں، اے حرم من الحكمة، حکمة سے محروم ہو جائے گا، والحکمة حکمة سے مراد کیا هي الفقه في دين الله، اللہ کا دین میں فقہ اور سمجھ جو ہے، فالذي يجالس اهل البدع يحرم من الفقه في دين الله عقوبة له، جو اہل بدعت ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں، اللہ تعالیٰ کے دین سے جو فہم اور صحیح سمجھ ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے، یہ اس کی سزا ہے اس کے کیے کی، غلطی کیا ہوئی، کیا خطا ہے؟ ہدایت کے ساتھ وسیع رقم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا. سزا کیا ہے؟ علم سے محرومی ہے. سبحان اللہ، وجہ کیا ہے؟ اہل بدعت بھی علم کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ ان کے نزدیک جو بدعت ہے وہ تو علم سمجھ کے بات کرتے ہیں نا. بدعتی جو ہوتا ہے وہ شبہات میں مبتلا ہوتا ہے، شہوت سے دور ہوتا ہے، یعنی ظاہراً دیندار شخص ہوتا ہے. اس لیے الجزاء من جنس العمل. اب بدعت سے دوستی رکھتے ہیں آپ، علم سے محروم ہو جاتے ہیں، دین میں صحیح سمجھ فقہ سے محروم ہو جاتے ہیں، اعوذ باللہ. جیسا کہ یہ بدعت محروم ہے، بدعت جب تک بدعت پر قائم ہے تو حق سے محروم ہے، سنت سے محروم ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا. اور یہ اہل سنت میں سے جو اس ساتھ بیٹھنے والا ہے یہ بھی جانتا ہے کہ بدعت ہی ہے، اسے دوستی رکھتا ہے، وہ بھی اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے، اعوذ باللہ. اگلا قول امام فضل عیاض رحمہ اللہ، لا تجلس مع صاحب بدعۃ فإن أخاف أن تنزل عليك النعلة. شيخ صالح بن فضل الله فرماتے ہیں، لأن صاحب بدعت ينزل عليه العذاب والغضب والزيغ، نعوذ بالله، کیونکہ بدعتی پر عذاب اللہ کا غضب اور زیغ یعنی راہ راست سے ہٹنے کی جو سزا ہے وہ اس پہ نازل ہوتی رہتی ہے. فيخشى أن يصيبك شيء مما أصابه، تو یہ یعنی قریب ہے اور یہ ڈر لاحق ہوتا ہے کہ جو شخص بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کو یہی سزا ملے گی جو اس بدعت کو مل رہی ہے، عذاب ہے، غضب ہے، اور دل میں زیغ ہے. زیغ دل میں ہوتا ہے کہ راہ راست سے ہٹ جانا اور اس کو نہ سمجھنا، یا دل اس سے حق سے دور ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، جس کو ٹیڑھا پن بھی کہتے ہیں، الزیغ. فیخشى ان يصيبك شيء مما اصابه، ولہذا قال جل وعلا، اس اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے آیتوں میں خوض کرتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو ان سے دور اختیار کر لو، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ، جب تک وہ کوئی اور بات نہ کرے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات میں، یعنی خوض سے مراد یہ ہے کہ ایسی باتیں کریں جو حق کے خلاف ہے، لہو لعب کی باتیں یا کوئی بھی باتیں جو حق سے دور کر دیتی ہیں. وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں. سورۃ الانعام آیت نمبر 68. وقال تعالى للمؤمنين، اللہ تعالیٰ نے مومنوں یہ فرمایا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے کتاب یعنی قرآن مجید میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ تم جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنیں، ان سے کچھ جھٹلایا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، ويستهزئ بها، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعد معهم، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتى يخوضوا في حديث غير، جب تک کہ وہ کوئی اور بات کرنا شروع نہ کر دیں، انكم اذا مثلهم، بے شک تم انہی کی جیسے ہو، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو ایک ساتھ جمع کر کے جہنم میں جمع فرمائے گا، نعوذ باللہ. سورۃ النساء نمبر 140. وهذا فيه التحذير من مجالسة اهل الضلال واهل الاهواء، اور اس میں یعنی آیتوں میں تحذیر ہے اہل الضلال جو گمراہ لوگ ہیں ان سے، اور خواہش پرست لوگ جو ہیں اہل الاہواء جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے تحذیر ہے. ومجالستهم ومصاحبتهم والاستماع الى كلامهم اور او قراءة كتبهم، ان سب سے تحذیر ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان سے دوستی لگانا، یا ان کی باتوں کو سننا، یا ان کی کتابوں کو پڑھنا، ان سب سے منع کیا جا رہا، سخت تحذیر ہے. عليك بالابتعاد عن هذه الامور، آپ پر واجب ہے کہ ان امور سے دوری اختیار کریں. والله المستعان الذي يعمل هذا الان، آج کے دور میں شیخ صفر میں شیخ صاحب رحمۃ اللہ جو ایسا کرتا ہے اور دوری اختیار کرتا ہے اہل بدعت سے اور اہل الضلال سے اہل الاہواء سے، تو سنے ذرا لوگ کیا کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، والله المستعان الذي يعمل هذا الان يقولون عنه منغلق متحجر، جو آج کے زمانے میں ایسا کرتا ہے تو اس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص منغلق ہے اور متحجر ہے، اس کی سوچ بڑی تنگ سوچ والا ہے، یہ سخت مزاج انسان ہے، یہ سخت قسم کے لوگ ہیں، یہ سختی سے برتتے ہیں، اور یہ بالکل ایک ان کا کلوز سرکل ہے اور کلوز سوچ ان کی، بند سوچ والے لوگ ہیں. وعنده شك في الناس الى اخر ما يقولون، یہ لوگوں پہ شک کرنے والے ہیں آخر تک اس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہ لوگوں کے اوپر باتیں کرتے رہتے ہیں، لوگوں پر شک کرتے رہتے ہیں، جبکہ جو لوگ ہیں یہ اہل بدعت ہیں، بدعت ظاہر ہے، یعنی کسی کی چھپی ہوئی بات، دل کی بات کو جو وہ ظاہر نہیں کرتے، ان کے بارے میں صرف گمان سے یا شک سے کام لیتے ہیں، نہیں، جو بدعت ظاہر ہو گئی ہے، آیا ہیں، سب دیکھ بھی رہے، سن بھی رہے ہیں، ان کے بارے میں کیسے کہا جاتا ہے کہ لوگوں پہ تہمتیں لگا دیں؟ تہمت کیا ہوتی ہے کہ کوئی شخص کوئی بات کرتا نہیں ہے، آپ غلط فہمی ہوتی ہے، آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں، الزام تراشی، تہمت ہے، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں شرعاً، اور کوئی بھی سلفی علماء میں اس میں نہیں جانتا جس نے کسی پر بھی بغیر دلیل کے یا بغیر حجت کے کوئی بات کی ہو، دلیل ہے، حجت ہے، سامنے رکھ دیتے، کسی پر کتاب کا نام بھی، حوالہ بھی ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر بھی، اور سطر بھی بتاتے ہیں کس سطر پہ کون سی بات کی ہے، ان سے بڑھ کر کیا بات ہے، یہ کوئی شک کی بات ہے، یہ کوئی الزام ہے، سبحان اللہ، جو یہ کام کرتے ہیں وہ غلط ہے، چاہے کوئی بھی ہو، اور ہوتا الٹا ہے ہمیشہ، اہل بدعت کیا کرے سنت کے ساتھ، کوئی ثبوت پیش کرتے ہیں، سبحان اللہ، یعنی جس مرض میں خود مبتلا ہے، جس مرض میں خود مبتلا ہے وہ اپنے گروہ جھانک نہیں دیکھتے ہمیں بیماری لگی ہے کہ نہیں، دوسروں میں ان کو نظر آتی ہے ہمیشہ، جبکہ حقیقت اس کے برخلاف ہے. اگلا قول من فضل عیاض رحمہ اللہ کا، من احب صاحب بدعت فحل ان يحبط الله عمله، جو کسی بدعت سے محبت کرتے اس کا عمل اکارت ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیتا ہے اور اسلام کے نور کو اس دل سے خارج کر دیتا ہے. کتنی سخت وعید ہے، احباط العمل، یعنی جتنے آپ نے اچھے عمل کیے ہیں سب ضائع ہو گئے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہیں، نظر و نیاز ہے، جو بھی آپ نے کیا ہے، جو بھی آپ نے نیک عمل کیا ہے سب اکارت ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ بدعتی سے محبت کرنا. تو دعوت کیسے دیں؟ دعوت محبت کر کے کی جاتی ہے کیا؟ سبحان اللہ، محبت دل کا عمل ہے، وہ ہم جانتے ہیں محبت ہوتی کیا ہے. ہاں، اگر بیوی بدعتی بیوی ہے تو پھر ایک طبعی محبت ہے، ایک دنیاوی محبت ہے، اس کی بات نہیں کر، وہ تو اگر مشرک، یعنی اگر کرسچن بھی ہو تب بھی اسے شادی کر، لڑکی سے، عورت سے شادی کرنا جائز ہے، تو محبت نہیں کریں گے پھر. انسان بیوی سے یعنی نفرت کر کے شادی کرتے ہیں کہ محبت کر کے شادی کرتے ہیں کسی عورت سے، تو یہ طبعی محبت ہے، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم. دیکھیں معاملات کو خلط ملط نہ کریں، الگ الگ معاملے ہیں. بدعت کیا کرتے ہیں؟ پھر یہ حجت لے کے آتے ہیں، یہ سختی کرتے ہیں، یہ کرسچن سے شادی کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اور بدعتی سے نفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ، بدعتی کیونکہ دین سے اس کا تعلق ہے، اس لیے ہم دین کی بنیاد پر اسے نفرت کرتے ہیں. کرسچن عورت کا تعامل، معاملہ شادی کا جو ہے دنیاوی معاملہ ہے، تو طبع دنیاوی محبت اسے ہوتی ہے، نہ کہ دینی محبت ہوتی ہے. سبحان اللہ. شیخ صالح حفظہ اللہ، فحری ان يحبط الله عمله، تو ایسا شخص یہ حق رکھتے اس کا عمل اللہ تعالیٰ اکارت کر دے. هذا وعید شدید خصوصا اذا كانت بدعة مكفرة، یہ سخت وعید خصوصا اگر بدعة مكفرة ہو. فإنه قد يستحسن كلامهم وشركهم وشركهم، کیونکہ ممکن ہے کہ جس شخص جو ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اہل بدعت سے، جو خاص تو جو بدعت مکفرہ کرتے ہیں، کہ ان کی بات اس کو اچھی لگے، ان کا شرک ان کو اچھا لگے، نعوذ باللہ، اور کفر کی بات جو کرتے ہیں بدعت مکفرہ وہ بھی اچھا لگے، فحبط اللہ عملہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دے گا. کفر سے محبت کرنا کفر ہے میرے بھائیو، شرک سے محبت کرنا بھی شرک کفر ہے، نعوذ باللہ. دوستی، برے لوگوں سے دوستی کہتے ہیں، اگر دوستی، اگر آپ کے دوست سے، برے دوست کی اگر برائی نہیں لیں گے تو اس کی کوئی نہ کوئی عادت تو لے لیں گے نا. سبحان اللہ، اگر آپ بدعتی کی ساری باتیں نہیں سنیں گے یا نہیں مانیں گے، کوئی بات تو مان لیں گے نا، ہلاک ہونے کی نعوذ باللہ وہی ایک بات ہی کافی ہے اگر بدعت مکفر ہو تو، نعوذ باللہ. وهذا من باب التحذير، یہ تحذیر کے باب میں سے ہے. فالانسان لا يعجب بنفسه، انڈرلائن کریں ذرا، کوئی شخص اپنے اس پہ غرور نہ کرے، او یظن انه لا يتاثر، یہ گمان بھی نہ کرے کہ اس پر کسی کی تاثیر نہیں ہوگی، کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے، کبھی گمان نہ کرے. لا فان الانسان بشر، ایسا ریزن کو کہ انسان بشر ہے، ہم لوگ بشر ہیں، بہت پھسل بھی سکتا ہے، غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے. اور بدعت کے ساتھ، جب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، شکل و صورت سے خوبصورت ہوتے ہیں، اور بولنے کے انداز بھی ان کے پاس ہے، سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، انہوں نے غلط استعمال کیا، الگ سے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے، بولنے کا اچھا انداز ہے یا خوبصورت شکل ہے، شکل و صورت ہے، یہ سب انعامات احسانات اللہ تعالیٰ کے، ہماری کیا شکل و صورت ہے، ہمارے بولنے کا انداز کیا ہے، یا ہماری زبان کیسی ہے، ہماری آواز کیسی ہے، یہ ہماری مرضی سے ہوتا ہے کیا؟ اللہ کی دین ہے، سبحان اللہ کی، اللہ کا کرم ہے، لیکن حساب تو دینا ہے نا. اب زبان پہ چاشنی ہے لیکن بدعت ہے، شرک، بدعات، خرافات پھیلا رہے ہیں لوگ، اعوذ باللہ، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو تاثیر تو ہوتی ہے، اس لیے دوری اختیار کرنے کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو محبت تو دور کی بات ہے نا. تو عجب بات ہے، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت میں سے سمجھتے ہیں، یا اپنے آپ سنی کہتے ہیں، اہل سنت میں سے کہتے ہیں، دوستیاں محبتیں بدعت کے ساتھ ہوتی ہیں، یہاں تک دفاع بھی ہوتا ہے، بدعت پر دفاع ہوتا ہے، یہ نتیجہ ہوتا ہے. بات یہ نہیں کہ ذاتی طور یا شخصی طور پہ کوئی کسی سے دوستی ہے، بدعت کیونکہ بدعت ہی ہے، بدعت ظاہر بھی کرتا ہے، یہ اسے متاثر ہوتا ہے، پھر اس کی بدعت کا بھی دفاع کرتا ہے. اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ کہاں گئے آپ کی سنت؟ بھائی سنت عزیز ہے، اگر آپ واقعی سنت میں سے ہوتے تو آپ سنت کا دفاع کرنا کہ بدعت کا دفاع کرتے، یہاں پہ ذات کام نہیں آتی. اگلا قول، قول فضل بن عياض رحمه الله: من جلس مع صاحب بدعة في طريق فجوز في طريق غيره. شيخ صالح بن حضرة فرماتے ہیں حتى في الطريق، یہاں تک راستے کے معاملے میں بھی دیکھ لیں آپ، اذا رأيت في طريق لا تذهب معه، اگر کسی راست میں اسے دیکھو اس کے ساتھ مت چلو، ولا تصاحبهم في الطريق وفي السفر، کسی راستے میں چلتے ہوئے ان کے ساتھ مت چلو، نہ ہی کسی سفر میں ان کے ساتھ سفر کرو، يؤثرون فيك، کیونکہ وہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں. فإن الذين يذهبون مع المبتدعة ويصاحبونهم بحجة الدعوة، تو کہاں ہیں وہ لوگ جو بدعتوں کے ساتھ جاتے ہیں اور دعوت تبلیغ کی حجت بنا کر ان کے ساتھ سفر بھی کرتے ہیں اور ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں؟ تو ان کے بارے میں کیا کہیں؟ سبحان اللہ، کہیں گے ہم اہل سنت میں سے ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی بھی ہے، کوئی بدعت بھی ہے، ہیں تو اللہ کے راستے میں نا. کیا لوگوں کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھو، نماز کا کہتے ہیں، اور ان کو وضو کا طریقہ سکھاتے ہیں، رغبت دلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو راغب کرتے ہیں، لوگوں کو دل جوڑتے ہیں، اخلاق کے بات کرتے ہیں، خندہ پیشانے سے پیش آتے ہیں، مسکرا کے بات کرتے ہیں، سیاسی بات نہیں کرتے، کسی کو برا بلا نہیں کہتے، کسی کے دل نہیں دکھاتے، وغیرہ وغیرہ، یہ کہتے ہیں نا. سبحان اللہ، تو چلے میں کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ سبحان اللہ، آپ اپنی سنت کو داؤ پر لگا کے، اپنے دین کو داؤ پر لگا کے ان کے ساتھ جاتے ہیں، تھوڑا حرج ہے؟ سبحان اللہ، جتنی یہ وعیدیں سنی ہیں یہ سارے حرج موجود ہیں. صرف نماز کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، اخلاق کے اچھے سبق سکھانا، یہ بھی دین کے حصے میں سے ہے، لیکن دین کی اساس کیا ہے؟ کہتے ہیں فاقد الشیء لا یعطیہ، جو آپ کے پاس چیز نہیں ہوتی آپ کیا اس کو آگے دیں گے؟ آپ کے پاس صحیح عقیدہ نہیں آگے دینے کے لیے، کیونکہ آپ کا اپنا عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو ہونا کیا چاہیے؟ اپنے عقیدہ کو درست کرنا چاہیے. کلمہ توحید میں ہمارا اختلاف ہے میرے بھائیو، کلمہ توحید میں ہمارا اختلاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں فروع اختلافات امت میں رہتے تھے، صحابہ میں بھی ہوتے تھے فروع اختلاف، نماز کے معاملے میں، رفع دین کے معاملے میں، جہر کے معاملے میں. میرے بھائیو، ہم صرف فروع اختلاف کی بات کر نہیں کر رہے، ہم بنیاد کی بات، کلمہ توحید ہمارے دین کی اساس ہے، یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے، ہم اس فروعات کی بات نہیں کر رہے. وہ تو بعد کی باتیں ہیں، قول راجح کیا ہے، دلیل کی روشنی میں صحیح قول کیا ہے، امام کا اپنا قول کیا ہے، مذہب کس چیز پہ چلا گیا ہے، تعصب مذہب میں کب آیا ہے، اس سے پہلے لوگ کیسے تھے، سلف کیسے تھے، یہ بات کی باتیں ہیں. بیٹھ کے بھی بات ہو سکتی ہے، افہام تفہیم سے کام لیا جا سکتا ہے، قول راجح کے تعلق سے بات کی جا سکتی ہے، دلیل روشنی میں بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا معاملہ جو ہے وہ بنیاد کے تعلق سے، لا الہ الا اللہ کا معنی. آپ کیا لوگوں کو سبق دیتے ہیں جو آپ کے دل میں ہے؟ کلمہ توحید کے معاملہ کی اگر آپ بات بھی کرتے ہیں، فضیلت کی بات کرتے ہیں، اور جب آپ عقیدے کی بات بھی کرتے تو اسی دائرے کے اندر رہ کر بات کرتے جو آپ کا اپنا عقیدہ، باہر آپ جا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا خالق الا اللہ، یہ بھی ایک معنی میں سے جو وہ کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا موجود الا اللہ. انتہا کہاں پر ہے؟ سب سے بڑے عالم کی، سب سے بڑے پیر مرشد کی کیا انتہا ہے؟ لا موجود الا اللہ، ان للہ و ان الیہ راجعون. نہیں کتابوں میں، نہیں ان کی کتابوں میں نہیں ہے، ان کے علماء کے اقوال میں موجود نہیں ہے، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے، یہ ہمارے علماء نے نہیں کہا ہے، اور واللہ تہمت بھی نہیں لگائی ہے. ان کے علماء ہیں، ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے لکھی ہیں، ہم نے صرف لوگوں کے سامنے کھول کے بیان کر دیا ہے. اور وجہ بھی بتائی ہے کیا ہے، لا موجود الا اللہ، کفری عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں ہے. تو پھر مخلوق میں اور آپ کیا ہیں، موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر موجود صرف ایک ہے، مخلوق بھی اس میں شامل ہے، نعوذ باللہ، اسی کا حصہ ہے، پھر اس سے بڑھ کر کفر کیا ہے؟ اسے ابن عربی نے کیا کہا تھا، اسے پہلے حلاج نے کیا کہا تھا، اس جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں، حلاج نے کہا تھا، اسے قتل کر دیا گیا. یعنی جبے میں اللہ ہے، جبہ اس نے خود پہنا ہوا ہے، مگر اللہ کہتا ہے، کیونکہ خالق مخلوق ایک ہے. ابن عربی نے کیا کہا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں کیا بات کروں، صحیح بات ہے، بات کرنے بھی زبان ساتھ نہیں دے رہی، کہ بدترین جانوروں کو بھی ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کا حصہ بنا دیا ہے. اور جو راہ کنیست کا جو جو چرچ کے اندر جو پادری بیٹھے اس کو بدلہ بنا دیا ہے، استغفر اللہ. یہ بدعقیدگی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انتہا ہے، سب سے بڑا پیر مرشد، اسے شیخ اکبر کا درجہ دے دیا ہے، کیونکہ اس بد عقیدگی کو اس نے پھیلایا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. الغرض تو البدایت کے ساتھ یہی ایک رویہ اختیار کرنا ہے، دوری اختیار کرنی ہے، اور ان کے ساتھ کوئی اس سے بہتر کوئی اور معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. اگلا قول امام بربہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقال الفضل بن عیاض رحمہ اللہ، من عظم صاحب بدعت فقد اعان على هدم الاسلام، جس نے کسی بدعت کی تعظیم کی ہے تو اس نے اسلام کو توڑنے میں اس کی مدد کی ہے، یا اسلام کو توڑنے میں مدد کی ہے. ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، جس نے کسی بدعت کو دیکھ کر مسکرایا ہو تو اس نے یقیناً جو کچھ نازل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ہلکا لے لیا ہے، یعنی مذاق ہے، نعوذ باللہ، مذاق سمجھا ہے. ومن زوج کریمته مبتدع فقد قطع رحمها، جس نے اپنے کسی مولیہ کریمہ یعنی بہن یا بیٹی کو کسی بدعتی سے نکاح کرا دیا ہے تو اس نے اس کے رشتے کو توڑ دیا ہے. ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، جو کسی بدعتی کے جنازے میں شریک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سخط اور عذاب میں جب تک کہ وہاں سے واپس نہیں پلٹتا. اس جملے کے تعلق سے میں شرح پہلے پڑھ دوں اور بات ریپیٹ ہو جاتی، وقت ہمارے پاس کم ہے. فضل شیخ العلامہ صلاح الدین فضل حفظہ اللہ فرماتے ہیں، من عظم صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام، شیخ صفران، لان البدعة ضد الاسلام، کہ بدعت جو اسلام کے ضد ہے. فإذا شجعت المبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام، اگر آپ کسی بدعتی کی تشجیع کرتے ہیں، اس کے ساتھ دیتے ہیں، تو یقیناً آپ اس کی مدد کرتے ہیں اسلام کو ہدم کرنے میں اور توڑنے میں. لأن الإسلام هو السنة وسنة هي الإسلام، کیونکہ اسلام سنت اور سنت ہی اسلام ہے، كما سبق، جیسے پہلے بیان کیا گیا ہے. فالواجب على الإنسان أن لا يعظم أهل البدع، یہ واجب ہے انسان پر کہ البدعت کی تعظیم نہ کرے. ولا يمدحهم، كي مدح نہ کرے. ولا يثني عليهم، كي يعني حمد وثناء نہ کرے. والآن كما تسمعون، راجع سے کہ آپ سنتے ہیں، من مدح الكفار واليهود واليهود والنصارى، جو مدح کرتا ہے کافروں کی، یہود نصارى کی، والثناء عليهم، وانهم اصحاب التقدم والرقي والحضارة، وانهم متخلفون الى آخر ما يقولون، هذا من اشد نفاق والعياذ بالله. شيخ صاحب الحضور فرماتے ہیں، جیسا کہ آپ سنتے ہیں، من مدح الكفار، کافروں کے مدح، یہود و نصارہ کے مدح جو لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑے ٹیکنالوجی والے لوگ ہیں، وہ تقدم ترقی یافتہ لوگ ہیں، بڑی اچھی سویلائزیشن ہے ان کی، اور ہم جو ہیں متأخر ہیں، ان کے پیچھے ہیں. الى آخر ما يقولون، جیسا فرماتے ہیں اور باتیں جو کرتے ہیں. حد میں اشد النفاق، یہ بہت شدید نفاق میں سے، یعنی ان کی تعظیم ہے. دنیا میں معاملات میں وہ آگے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ان کی تعظیم کرتے ہوئے نہیں کہتے، یہ ان کو مدح کرتے ہوئے نہیں کہتے. دنیا میں وہ ہے آگے ہیں، لیکن اہل اسلام سے کبھی آگے نہیں ہے، اہل حق سے کبھی آگے نہیں ہے حقیقتا. قول ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شاز فرمتے ہیں لان المبتدع مخالف لما انزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، کیونکہ بھی بدعتی ہے وہ مخالفت کر جو کچھ آپ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. فاذا تبسم في وجهه مبسطا معه، بس اگر وہ اس کے سامنے یعنی خندہ پیشانی سے اور مسکرا کر یعنی بات کرتا ہے، فانه يكون قد خالف ما جاء في الكتاب والسنه من هجرهم وبغضهم والابتعاد عنهم وعدم الرضا عنهم. تو ایسا شخص جو مخالفت کر جو کچھ قرآن مجید اور سنت میں آیا ہے کہ البدعہ کو ہجر کرنا چاہیے، ان سے منفرد کرنا چاہیے، ان سے دوری اختیار کرنا چاہیے، اور ان کی اس بدعت پر راضی نہیں ہونا چاہیے ان سے. لأن الابتسام يدل على الرضا والانبساط معهم، کیونکہ جو مسکرانا ہے یا خندہ پیشانی سے ملنا ہے یہ علامت ہے کہ ایسا شخص کرنے والا ان سے راضی ہے، ان کی بدعت سے راضی ہو. بلکہ جبکہ بدعت سے راضی ہونا چاہیے، بلکہ بدعت سے نفرت کرنی چاہیے اور دوری اختیار کرنی چاہیے. اگلا جملہ ومن زوج کرامته من مبتدع فقد قطع رحمها. شخص فرمت الواجب على من عند مولية بنت او اخت او من يتولى عقد نكاحها ان يختار لها الكفء الصالح. شخص فرمت واجب یہ ہے جس کے پاس یعنی جو ولی ہے بیٹی کا یا بہن کا یا جس کی شادی کرنا کا اسے ولد دی جائے کہ اس کے لیے ایک اچھا کف جو ہے خاون جو ہے وہ تلاش کرے اور اس کا اختیار کرے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینه وامانته فزوجوه، جو تمہارے پاس کوئی شخص ہے جس کے دین اور امانت سے تم راضی ہو فزوجوه تو اس کے شادی کرا دو. اور ایک روایت پہ خلق کا بھی روایت ہے وإن لم تفعل تكون فتنة في الأرض فساد كبير، اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین پر فتنہ اور فساد کبیر فساد عریض پھیل جائے گا. شخص فرماتا فإذا لم تتحرر لموليتك المرضية في دينه وأمانته يحصل فساد كبير، اگر آپ اپنی مولیا کے لیے اپنی بیٹی یا بہن کے لیے ایسے شخص کی تلاش نہیں کریں گے جو جس کے دین اور امانت سے راضی ہو جائے تو زمین پر فساد کبیر پھیل جائے گا. حيث يتزوج واحد من اهل النفاق ومن اهل البدع فتظل معه، اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر اسے شادی جو ہے ایک ایسا شخص اہل نفاق منافقین یا البدع کوئی بدعت کر لے گا وہ اس کے ساتھ گمراہ ہو جائے گی نعوذ باللہ. وتكون انت سبب في ذلك، جبکہ آپ اس کا سبب بنیں گے. اگلا جملہ ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع، جنازة تعلق سے شخص فرماتے وإذا ماتوا لا تصاحب جنازهم، اگر مر جائیں بدعتی تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں. لأنهم ينزل عليهم الغضب والعذاب ويصيبكم ما أصابهم، ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور عذاب نازل ہوتا ہے اور تمہیں بھی وہی پہنچے گا جو ان کو نعوذ باللہ پہنچ رہا ہے، اس لیے ان کے جنازے میں شریک نہیں ہونا ہے. اگلا قول من فضل بن عياض رحمه الله من بربهر رحمه الله فرماته قال فضل بن عياض رحمه الله من جلس مع صاحب بدعة ورثه العمى، جو کسی بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے نعوذ باللہ. شیخ صالح بن حضور فرماتے ہیں یعنی العمى في البصيرة وعمى القلب، يعني بصيرة اور دل کے اندھاپن کی بات ہو رہی ہے. جو کسی بدعت کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، یعنی اس کا دل اور اس کی بصیرت اندھا ہو جاتی ہے، حق کو وہ نہیں دیکھ سکتا، سنت کو نہیں دیکھ سکتا. جب دیکھے گا نہیں تو عمل کیا کرے گا، یعنی اس کا دل قبول ہی نہیں کرے گا. جب دل نہیں قبول کرے گا تو پھر اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی زبان حق کو کہاں قبول کرے گی، کہاں اس کو بیان کرے گی نعوذ باللہ. اگلا قول امام بربهر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وقال فضل بن عیاض آکل مع یہودی ونصرانی ولا آکل مع مبتدع وأحب أن يكون بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد. میں یہودی کے ساتھ اور نصرانی کے ساتھ بھی کھانا کھانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کبھی بھی کسی بدعتی کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں ہوں. وہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے اور بدعتی کے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار ہو. سبحان اللہ. شیخ صالح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں لأن اليهودية والنصراني معروف أنه صاحب دين وملة دينية مخالفة لديننا. کیونکہ یہود و نصرانی جو ہے یہ بات بڑی لوگوں نے پکڑی ہے کہ کیسے سلف کی بات کرتے ہو تم, کتنی سختی ہے یہ کہ آپ یہودی و نصرانی کے ساتھ آپ کھانا بیٹھ کے پسند کر سکتے ہیں لیکن ایک مسلمان کلمہ پڑھنے والا بدعتی کے ساتھ آپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ تو عین گمراہی ہے. کیسے عین گمراہی؟ سنیں ذرا اصل وجہ کیا ہے. شیخ صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں لأن اليهودية والنصرانية معروف أنه صاحب دين. جو یہود و نصرانی تو سب جانتے کہ وہ صاحب دین ہیں, ان کے دین ہے. وملت, ان کی ملت بھی ہے. دینیت مخالف دین ہے نا, ان کا دین ہمارے دین سے بالکل مختلف ہے, ان کے ملت ہماری ملت سے بالکل مختلف ہے. تو بچہ بھی جانتا ہے, سب جانتے ہیں یہودی یعنی ہمارا دین میں سے ہے نہیں. یعنی جو بھی وہ دین کی بات کرے ہم مانیں گے, جو بھی وہ عمل کرے گا بچہ بھی نہیں مانے, کیوں کہتے ہیں وہ یہودی ہے, وہ کرسچن ہے, نصرانی ہے. جو بھی دین کی بات وہ کرے گا یا کوئی عمل کرے گا تو آبویسلی سب کو پتہ ہے کہ اس کی بات نہ سننی ہے نہ وہ کرنا ہے ہم نے. تو دنیاوی معاملات میں کھانے پینے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہو, جبکہ وہ بھی نہیں کرتے. اگر ایسا ہو کہ بدعتی ہے یہودی نصرانی, کس کے ساتھ کھائیں گے آپ؟ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ یہودی کے ساتھ. کیوں؟ کہ بچوں کو پتہ ہے کہ اس کا دین کا اثر ہم پر ہونے والا نہیں ہے, اس کی باتوں دینی باتوں کا اثر ہم پر ہونے والا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہیں الگ دین والے لوگ, جبکہ وہ ہم اہل کتاب, اہل کتاب میں سے. اما مبتدع بدعتی کے کیا معاملہ ہوتا ہے؟ فن یدعی الاسلام, اسلام کے دعوے دار ہے. اما یہودی و نصرانی فلا یدعی الاسلام, یہودی و نصرانی تو اسلام کا دعویٰ نہیں کرتا, وہ اپنے دین پر ہوتا ہے. تعرفوا انه یہودی و نصرانی, اور آپ خوب جانتے ہیں کہ یہودی یا نصرانی ہو. لیکن المشکلۃ فی من یدعی الاسلام, معاملہ یعنی مشکل کس چیز میں ہے؟ جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں, وتثق به, اب اس پہ بھروسہ کرتے ہیں. تجلس معه, اب اس پہ بیٹھتے ہیں. فیجرک الی الشر, وہ آپ کو شر کی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. وخطر اشد من خطر العدو المصرح بالعداوة, اور ایسے شخص کا خطرہ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے جس کی دشمنی بالکل واضح اور عیاں ہے. یہود و نصارہ ہمارے دشمن ہے, وہ دشمنی بالکل واضح اور عیاں ہے. لیکن ایک شخص آپ میں سے ہے, ظاہر آپ کا دوست ہے. دیکھیں دشمن سے آپ دوری اختیار کرتے نا, ایک دوست ہے آپ کا, دوست ہو کہ جب آپ وہ آپ کو دھوکہ دیتا ہے تو کس کا خطرہ زیادہ ہے؟ دوست کا زیادہ خطرہ ہے نا, کیونکہ آپ اپنے دشمن سے تو بچے سوچ کے جاتے میں نے بچنے کیسے بچنا ہے. دوست کے تو آپ پیٹھ پہ خنجر گھونپتے ہو, آپ کو کیا پتہ کیا کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس لیے یہود و نصرانی کے دین اور ملت آیا ہے, سب جانتے ہیں. ان کی باتوں کا اثر ہمارے پر ہوگا نہیں, جو بھی وہ دین کی بات کریں گے, جو بھی وہ عمل کریں گے, کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن بدعتی ہے, وہ دین کی بات بھی کرے گا, دل پہ اثر ہو, کیونکہ اسلام کی بات وہ کر رہا ہے نا, وہ بھی مسلمان ہے, اسلام کی بات کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے, نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, صدقات و خیرات دیتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج کرتا ہے, عمرے کرتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, چہرے پر خوبصورت داڑھی ہے, ٹخنوں کے اوپر شلوار ہے, سب خوبی اس ظاہر سب اس کے اندر موجود ہے. تو جب وہ دین کی بات کرے گا دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں؟ اگر یہی شکل والا یہودی باپ سے بات کرے گا اس کو کیا اثر ہوگا؟ وہ تو یہودی, اس کی بات کون سنے گا. لیکن ایک اسلام کی بات کرنے والا بدعتی جب آپ کو اسلام کی بات کرتا ہے, دین کی بات کرتا ہے, اس لیے اکثر لوگ کیوں ان کی یعنی جال میں پھنس جاتے ہیں, یہ باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں یا کسی کی تیری میری میں ہوتے نہیں, کسی کو برا بھلا کہتے نہیں. یار کیا کمال کے لوگ ہیں یار, کیا ذریب. جو آپ کی برائی کو دیکھے برا نہ کہے وہ کمال کا دوست ہے, کہ وہ اچھا انسان ہے. کیا اچھا دوست کون ہوتا ہے؟ آپ کی برائی کو چھپائے, نظر انداز کرے, یا آپ کو بتائے کہ آپ کو خود و خال کیسے ہیں اور کہاں پہ آپ کی غلطی ہوئی ہے, تاکہ آپ اس غلطی سے رک جائیں. ہم غلطی بات کون سی, عام سی غلطی کی بات کر رہے ہیں. بھائی آپ نے تھوڑی سی غلطی کی ہے نا, چھوٹی سی, تو یار ایسا نہ کرے تو اچھا ہے. نظر انداز کر دیا, تھوڑی سی غلطی میں کیا فرق پڑتا ہے, تھوڑے سے نقصان ہوگا نا. ہم بات کر رہے ہیں ہمیشہ کی ہلاکت کا, ہمیشہ کی ناکامی کا, ہمیشہ شرک و بدعات و مکفرہ کی بات ہم کر رہے ہیں. جو آپ کے اندر نعوذ باللہ کفر اور شرک کو دیکھ کر آپ کو مندہ نہیں کرتا, وہ آپ کا دوست ہو سکتا ہے, آپ کا وہ خیر خواہ ہو سکتا ہے. کبھی دیکھیں لوگ کیسے دھوکے میں آ جاتے ہیں, اس کا مسکرانا اور خندے پچھانے سے بات کرنا, آپ کی شرک و بدعات اور کفر کو دیکھ کر اسے نظر انداز کرنا, اور یہ کہنا ہم برا بھلا نہیں کہتے کسی کو, یہ آپ کا خیر خواہ ہے کیا؟ یہ امت کا خیر خواہ ہے کیا؟ آج امت پہ کیوں یہ شرک کی بدعات خورا پھیلے ہوئے ہیں؟ کیونکہ لوگوں رزق کی یہی خیر خواہ ہیں جو اچھی دعوت کرنے والے ہیں، اور باقی تو لوگوں کو برا والا کہتے ہیں، لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے تو سختی کرنے والے، یہ کرنے والے، وہ کرنے والے. اللہ کے بندے، اللہ کے لیے آنکھیں کھولے اور دیکھیں، اگر واقعی آپ دل میں جذبہ رکھتے ہیں اور آپ امت کو اچھائی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کامیابی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ابتدا اپنے آپ سے ہوگی. بھائی یہ امت کس سے بنی ہے؟ ہم سے بنی ہے، آپ سے بنی ہے، آپ سے بنی ہے. اگر ہم اپنے اندر یہ صلاحیت نہیں پیدا کریں گے کہ ہم نے حق کو قبول کرنا ہے، اگر حق کی بات کرنے والا دشمن کیوں نہ ہو، تو کب سدھریں گے ہم؟ جو آپ کو حق کی بات نہیں کرتا، آپ کو برائی آپ کے سامنے نہیں رکھتا، ہاں ادب کے دائرے میں، ہم نے کب کہا کہ دو مکے مار کے کہو تم نے یہ غلطی کی ہے، یہ تم نے یہ غلط کام کیا، تو اندر یہ غلطی موجود ہے؟ ان کو دوست ہوتا ہے کیا؟ اگر دوست میں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اسے سمجھائیں. ہاں سختی بھی دوستوں میں کی جاتی ہے جب اس کا مصلحت ہو، ہجر بھی کیا جاتا ہے جب مصلحت ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا کعب بن مالک سے ہجر کیا تھا جب جنگ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، مصلحت تھی. لیکن یہ نہیں کہ ہر وقت ہمیشہ اس طریقے سے معاملہ کیا جائے. الغرض آگے دیکھیں، پھر فرماتے ہیں احب ان یکون بین وبین صاحب بدعت حصن من حدید، یعنی یمنع الاختلاط به، کہ بدعتی اور میرے بیچ میں ایک لوہے کی دیوار، یعنی اسے قریب تک نہ جا سکے، جو میرے قریب تک نہ آ سکے. اتنی بڑی دیوار ہو اور ہو بھی لوہے کی، اس کو توڑنا مشکل ہو. سبحان اللہ. وقول الفضل بن عیاض رحمہ اللہ، اگلا قول پھر امام بحر رحمہ فرماتے ہیں، وقال الفضل بن عیاض اذا علم اللہ من الرجل انه مبغض لصاحب بدعه غفر له. جب اللہ تعالی جان لیتا ہے کہ شخص میں کہ وہ کسی بدعتی سے بغض کرنے والا ہے، تو اللہ تعالی اس کی مغفرت کر دیتا ہے. وان قل عمله، اگر اس کا عمل ہی کم کیوں نہ ہو. ولا يكون صاحب سنه يمالي صاحب بدعه الا نفاقا، اور کوئی بھی صاحب سنت جو ہے کسی بدعتی کے ساتھ یعنی بدعت کو نظر انداز کر کے قریب ہو جاتا ہے. کدھر ہے؟ لأن هذا من شرح ما سيهو قبو من رفاج مصر. إذا علم الله من الرجل المبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله، ويكون صاحب سنة يمالئه صاحب بدعة إلا نفاقا، وركوي به أهل سنة بيسي أهل بدعتك قريب نہیں ہوتا اور اس غلطی نہیں کرتا، اس کی دوست نہیں رکھتے، الا یہ کہ نفاقا نفاق کرتے ہو. ومن اعرض بوجهه عن صاحب بدعه ملا الله قلبه ايمانا، وہ جو اپنا منہ موڑتے کسی بدعتی کو دیکھ کر اللہ اس کو دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے. ومن انتهى صاحب بدعه امن الله من الفزع الاكبر، اور جو کسی بدعتی کو فاہم طلب جھڑکنے کا ہے، میں بتاؤں گا اس کا مطلب کیا ہے، امن الله يوم الفزع الاكبر، اس کو فزع اکبر کے دن قیامت کے دن امن و امان میں رکھے گا. ومن اهان صاحب بدعه رفعه الله في الجنه 100 درجه، جو کسی بدعت کی اہانت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں 100 درجے بلند فرماتا ہے. فلا تكن صاحب بدعه في الله ابدا، تو کسی بدعت سے اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی ہرگز نہ رکھنا. یہ آخر جملے تھے اس کتاب کے جو امام بربہ رحمہ اللہ، فضل بن عیاض رحمہ اللہ سے نقل کیے ہیں. انتہى والله اعلم وصلى الله عليه وسلم اجمعین. آخر جملے کے جو شرح وہ شیخ صالح بن زان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة غفر له وإن قل عمله. شصفر من شصاب بن حفظه الله، لأن هذا من الولاء والبراء، ولاء برامسه، الولاء لأهل الإيمان، دوست أهل الإيمان كليه، والبراء من أداء الله، وبراجه الله تعالى كدشمنة سهوته. هذا أصل من أصول العقيدة، يه عقيدة كأصول مس، الولاء والبراء كما دوست دشمنة كما عمله. إذا مال صاحب السنة صاحب بدعة فهذا نوع من النفاق. اگر آپ کی بدعت کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور دوستی رکھتے ہیں، یہ نفاق میں سے ہے کہ آپ جانتے بھی غلط کر رہا ہے، اس کو چھپا کے اس کے ساتھ دیتے ہیں. نفاق یہی تو ہوتا ہے. الحمدللہ باللہ. اور منہ موڑنے کے تعلق سے فرماتے ہیں، نہاد من البراء، جب آپ کس بدعت کو دیکھ منہ موڑتے ہیں، یہ بھی ان سے بیزار و برات کو ظاہر کرتا ہے. وان انتهى صاحب بدعة آمنه الله من الفزع الأكبر سي مراد بل انتهر بالكلام وانكر عليه. انتهر سي مراد صرف جھڑکنا نہیں کہ آپ بغیر کسی وجہ کے جھڑک دیں اسے یا سختی سے کام، نہیں، انکار منکر ہے. جب آپ اس کی غلطی کو دیکھیں، بدعت کو دیکھیں، آپ اس کے نکیر کرتے ہیں ون کر علیہ فن اللہ جل وعلا جوازی یوم القیامہ، جو کسی بدعت کو دیکھ کے اس کی انکار کرتا ہے، یعنی طریقے سے علم کی بنیاد پر دلیل کی روشنی میں بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن جو اس کا اللہ اس کو جزا دے گا، یوم الفزع الاکبر بجزاء الحسن، اچھا جزا ہوگا اور اس دن کی جو ہلاکیں جو سختی ہے اس سے وہ بچ جائے گا، لأنه انکر المنکر، کیونکہ اسے منکر کا انکار کیا ہے. اما اذا اثنى علیہ ومدحہ فإن هذا من النفاق، اگر اس کو بدعت کو دیکھ کر بھی انکار نہیں کرتا بلکہ اس کے مدح کرتا ہے، اس کی تعریفیں کرتا ہے، یہ نفاق میں سے ہے. ومن موالاۃ اعداء اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دوستی رکھنے میں سے ہے. ومن اهان صاحب بدعه رفع الله في الجنه 100 درجه. شيخ صفوان: الواجب عدم اكرام اهل البدع بالمجلس او بالمدح او بغير ذلك من انواع الاكرام. واجب ہے کسی بدعتی کا اکرام نہیں کیا جاتا، چاہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے یا مدح کرنے سے، تعریفیں کرنے سے، یا کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ یعنی جو اکرام ہے وہ نہیں کیا جاتا. الواجب اهانتهم لان الله اهانهم وهذا ايضا من الولاء والبراء. واجب یہ ہے کہ ان کے ساتھ یعنی اکرام سے نہیں بلکہ اہانت سے معاملہ کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اہانت کی ہے اور یہ ولاء البراء میں سے ہے. فلا تكن صاحب بدع في الله ابدا. شخص عليك مجاربه البدع ولا تتساهل فيها، البدع ستوري اختيار کریں اور تساهل سے کام نہ لیں. من اجل ان تحافظ على دينك وعلى سنه نبيك صلى الله عليه وسلم، تاکہ آپ اپنے دین کی حفاظت کریں اور اپنے پیار پر وسلم کی سنت یہ بھی حفاظت کرتے رہیں. لیکن جملے تھے اس کتاب کے آخر میں البدعت کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے لیے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے جو کچھ بھی اس کتاب میں اور جو بھی ہم درس دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سے جو بھی غلطی ہوئی ہے یا کمی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور حق کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر شر سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. آخر میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز کی میں نے وضاحت کرنی ہے، میں وہ کر دوں کہ اہل بدعت کے ساتھ جو معاملہ طے کرنا ہے اس کو عملی جامہ کیسے بنایا جاتا ہے اور کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، شیخ بن باز رحمہ اللہ سے فرماتے ہیں آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بما تنصحون فی کیفیت التعامل مع المبتدعات الذین نراهم ونتکلم معهم ونتعامل معهم كل یوم تقریبا. ہم ان بدعتوں کے ساتھ آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں شیخ صاحب، کہ ہم ان بدعتوں کے ساتھ جن ہم روزانہ دیکھتے ہیں ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، وہ معاملہ بھی طے کرتے ہیں، اس وقت ہم کس طرح سے معاملہ طے کریں؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں الواجب هجرهم، واجب ہے ان سے ہجر کیا جائے. على بدعتهم، کی بدعت پر اذا اظهروا بدعته فالواجب هجرهم بعد النصيحه والتوجيه. بدعت ظاہر کرتے ہیں تو واجب یہ ہے کہ ان سے ہجر کیا جائے نصیحت کرنے کے بعد، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ اپنے بھائی کو نصیحت کرتا ہے، اور جو چل رہے حرام کی بدعات اور معاصی میں سے جو ظاہر ہیں ان سے ان کو آگاہ کرتا رہتا ہے اور خبردار کرتا ہے. فإن تاب وإلا استحق أن يهجر ولا يعامل، اگر تو توبہ کرنا تو اچھی بات ہے، اور اگر ایسا نہیں کرتا تو حق یہی کہ اسے ہجر کیا جائے، دوری اختیار کی جائے. الا دیکھیں ذرا غور کریں، الا اذا كان الهجر يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، الا کہ اگر حج کرنے سے کوئی ایسا معاملہ ہو جس کا یعنی انجام اچھا نہ ہو، یعنی مصلحت اس میں نہ ہو، فساد اس میں زیادہ ہو جائے، یعنی فإنه يتركه، تو اس کو چھوڑ دیتا ہے. اذا كان ترك اصلح في الدين، اگر حجر کرنا ترک کر حجر کرنا حجر نہ کرنا دین میں زیادہ بہتری ہے. واكثر في الخير واقرب الى النجاح، دین میں بہتری ہے اور خیر کے زیادہ قریب ہے اور کامیابی کے لیے زیادہ قریب ہے، خیر میں زیادہ ہے اور کامیابی کے زیادہ قریب ہے. فانه لا يهجره بل يداوم نصحه وتحذيره من الباطل، حجر نہ کرے بلکہ نصیحت کرتا رہے اور اس کے خبردار بھی کرتا رہے. ولا يهجره رجاء ان يهديه الله بسبب ذلك، اور اسے نصیحت کرتا رہے کہ ممکن کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے. فالمؤمن كالطبيب، ذرا غور سے سنیں، مؤمن جو ہے وہ ڈاکٹر کی طرح ہے، اذا راى العلاج فنافعا فعله واذا راى انه ليس بنافع تركه، اگر علاج فائدہ مند ہے تو کرتا ہے، اگر علاج میں نقصان ہے تو وہ علاج نہیں کرتا ہے. فالهجر من باب العلاج، هجر بھی علاج میں سے ہے. فاذا كان الهجر يؤثر خير وينفع هجر، وإذا كان الحج يؤثر خيرا اگر حج کرنے سے تاثیر ہوتی ہے اس میں خیر ہوتا ہے اور نفع ہوتا ہے تو پھر حج سے کام لیتا ہے دور اختیار کرتا ہے وإن كان ذلك من باب العلاج لعله يتوب وكان ذلك من باب العلاج لعله يتوب ولعله يرجع ان الخطا کوئی علاج میں سے ہے ممکن ہے وہ توبہ کر لے اور خطا سے یعنی چھوڑ دے حق تک واپس آ جائے اذا رأى من اخوانه انهم يهجرونه اگر وہ دیکھتے کہ اس کے دو دوست ہیں ان سے دور اختیار کرتے حجر کرتے تو توبہ کی طرف امادہ بھی ہو سکتا ہے اما اذا كان الحج يسبب مزيدا من الشر وكثره اهل الشر وتعاونهم اگر حج کرنے سے شر بڑھ جاتا ہے اور اہل شر مل کے اس کو مخالفت کرتے ہیں تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے سے فانه لا يهجر تو حج نہیں کرنا چاہیے ولكن يديم النصح والتوجيه واظهار الكراهه لما عمل اور جو نصیحت کرتا رہتا ہے جو بھی وہ بدعت کرتا ہے اسے برا سمجھتا رہتا ہے اسے نصیحت بھی کرتا رہتا ہے ولا يبذل له موافقت على الباطل اور باطل موافقت بھی نہیں کرتا یعنی اس میں کمپرومائز نہیں ہے یہ خاموشی اگر ہے آپ حج نہیں کرتے تو غلط ہے وہ تو بیان کرنا ہے ولكن يستمر في نصيحة والتوجيه لیکن نصیحت و توجیہ کرتا رہتا ہے تو سب سے پہلا ضابط کیا ہے حجر کرنے میں مصلحت کو دیکھا جاتا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرمایا ہے دوسری بات جو بہت سے لوگوں سے مخفی ہے کہ حجر کرنا کس کے لیے ہے بدعتی سے اللہ کے لیے کرنا ہے شیخ حسن بن تیمیہ رحمہ اللہ جمع الفتاوی اچھا شیخ ابن باز کا جو ہے فتویٰ جنور الدرب میں سوال کیا گیا شیخ صاحب ویب سائٹ پہ موجود ہے یہ اگر آپ لکھیں گے کہ اہل بدعت سے کیسے معاملہ کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو آ جائے گا کیفیت تعامل اہل بدعت آ جائے گا دوسرا جو اس میں ضابط ہے بدعتی کے ساتھ حج کرنے کا شیخ ابن تیمیہ رحمہ المجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ 207 میں بیان کرتے ہیں فمن حجر لہو نفسه او حجر حجرا غیر مأمور به کان خارجا من عن هذا اگر کسی سے حج کرتا ہے صرف اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اپنی مرضی سے یا ایسا حج جس کا اس کو حکم نہیں دیا گیا ہے تو اس کی اس سے خارج یعنی اصل حج نہیں ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے معاملہ کچھ اور ہے وما اكثر ما تفعل النفوس ما تهواه ظانه انها تفعله طاعه لله اور بہت ہی زیادہ یعنی نفس جو چاہتی ہے وہی ہوتا ہے یہ گمان کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے طاعت کرتے ہوئے حجر سے کام لیا جا رہا ہے جبکہ ایسا نہیں ہوتا اللہ صاحب رحم فرما ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں ہم بدعتوں کی بات کرتے ہیں بعض لوگ اپنے بھائیوں سے یہ معاملہ طے کرتے ہیں حجر کا اپنے سلفی بھائیوں سے بغض ہے نفرت ہے حجر ہے وہ یہ سمجھتے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں دلیل پوچھا تو ہے نہیں یہ کس لیے میرے بھائی بدعتی کے ساتھ بھی اگر کرنا مصلحت دیکھی جاتی ہے آج جو تفرقہ امت میں ہوئے یہ سلفوں میں ہوئے اس میں مصلحت ہے سب کو دیکھ لیں گروہ بندی ہو گئی ہے نعوذ باللہ وہ سب کہتے ہیں ہم حق پہ دوسرے باطل پہ ہیں کیا ہے یہ ان للہ و ان الیہ راجعون مصلحت اس میں ہے اگر حجر مصلحت ہے تو کرے لیکن اس مصلحت سے کیا ہو رہا ہے حجر سے کیا مصلحت ہو رہی ہے یا مزید ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں مزید بوز نفرتیں ہو رہی ہیں کیا ہو رہا ہے اور اس میں یہ دیکھیں کہ واقعی اللہ کے لیے کیا جا رہا ہے یہ دیکھو ہم کسی کے سینوں کو شیر کی بات نہیں کرتے وہ تو بندے کو رب کا معاملہ ہے لیکن شیخ حسن بن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو بات جو ہم پہ فرمائی ذرا غور کر لیں وہ اللہ تعالیٰ پہ غور ہے غور کریں ذرا اور اپنے آپ سے سوال کر میں یہ حجر جو کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے اور اللہ کی طاعت کرتے ہوئے کر رہا ہوں یا کوئی اور معاملہ ہے دل کے معاملات اللہ کے سپرد ہیں نے کہا صحیح کرنا ہے حجر یہ چند ضوابط ہے وقت نہیں ہم اور بھی انشاءاللہ بات کرتے ہیں اس پہ کسی درس میں انشاءاللہ بات کریں گے ہم کہ بدعتی کے ساتھ معاملات جو ہیں ہم اہل بدعت کی بات کر رہے ہیں اہل سنت کی بات نہیں کر رہے ذرا غور کریں آپ کیسے معاملہ طے کرنا ہے اور اگر حجر بھی کرنا ہے بدعتی سے تو کیسے حجر کرنا ہے مصلحت کو دیکھی جائے گی پہلی بات ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کی فتوی موجود ہے میرا قول نہیں ہے اور اللہ کے لیے حجر کرنا ہے اخلاص کی بنیاد پر جس میں اپنی خواہش نفس یا تعصب کے ذرے برابر بھی کوئی شائبہ نہ ہو یہ مطلب ہے کہ اللہ کے لیے کرنا ہے اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کہاں پہ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے واللہ اعلم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک